السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 154 سے ہم دیکھیں گے لاسٹ پارٹ اس کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم جیسے کہ پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, اس کے ارادے کے بارے میں, اور ایکچولی جو ایک فرقہ ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے شک کیا اور نعوذ باللہ غلط تشریح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نہ اترتا ہے آسمانی دنیا پر, نہ اس کی کوئی مشیت ہے نہ کوئی ارادہ ہے, نعوذ باللہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بس ایک ایسا ظاہر کر دیا تھا جو بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتا. جبکہ ہم سب جانتے ہیں, قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ حکم ہے, اور حکم کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ہر حال سے باخبر ہے, ہماری ہر حرکت سے باخبر ہے. فرشتوں کو وہی حکم دے کر بھیجتا ہے, سارے فیصلے اسی کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. وہ روزانہ آسمانی دنیا پر نزول بھی فرماتا ہے, یعنی وہ سنتا بھی ہے الحمدللہ, وہ جانتا بھی ہے, ہم سے سب باخبر ہے الحمدللہ ہر معاملے میں. اس لیے اس کا ارادہ بھی ہے, مشیت بھی ہے, جیسے ہم نے پیچھے ارادہ اور مشیت کے بارے میں پڑھا تھا, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ بھی ارادہ کرتا ہے اور جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو بس وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اس کو کونیہ کہتے ہیں ایسی باتوں کو, ارادہ کونیہ. تو جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے, جو اس کا حکم ہے, اس کو مانا جائے. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہی فائنل فیصلہ ہوتا ہے اور اس پر ہر ایک کو سر جھکانا چاہیے. اسی طرح سے جو رسول جو فیصلہ کرے اس پر بھی ہم کو سر جھکانا چاہیے, کیونکہ رسول کا فیصلہ بھی دراصل کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. جیسے کہ پیج نمبر 154 کے اوپر ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے, وہ یسلم تسلیما فلا و ربی کا لا یومن حتی یحکموا کا فیما شجر بینہم, یہ سورہ نسے کی آئے تھے کہ ہرگز نہیں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ آپ کو ہر اس چیز میں حکم نہ مان لیں, یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں جو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے, پھر اپنے دلوں میں بھی اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یعنی فیصلہ مان لینے کے بعد اللہ کے رسول کے ہر حکم کو خوشی خوشی ماننا ہے, دل میں تنگی نہیں محسوس کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی تاکید کی قسم اٹھائی ہے اور اس شخص کے ایمان کی نفی کی گئی ہے جو رسول اکرم کے حکم کو بھی نہیں مانتا ہے. تو کیا چیز ہے؟ پہلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو فائنل ڈیسیجن سمجھ کر قبول کر لینا دل سے, حتی یحکموا کا, کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو حکم تسلیم کرنے والا مومن نہیں ہے. یعنی جو شریعت کے فیصلے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے, اور کوئی اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے یا کفر کیا اس نے. دوسرا ہے رسول اللہ کا جو حکم آ گیا, آپ نے جو فیصلہ کر دیا, اس پر شرح صدر ہونا, یعنی دل کا مطمئن ہونا اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا بلکہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لینا. اور تیسری بات اسے دل و جان سے تسلیم کرنا, یعنی مکمل تسلیم. تو یہ سب نہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ایمان چھین لیا جائے. تو اب اگر ایسا ہو کہ کوئی لوگ جو ہے دنیاوی عدالت کا فیصلہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا کچھ انسانوں کے کیے گئے فیصلے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, تو یہ چیز غلط ہو جائے گی, یہ چیز اس کو اسلام سے خارج کر دے گی یا اس کے اندر کفر آ جائے گا سمجھے. تو جو بھی اسلامی سزائیں ہیں اس پر دل, یعنی اگر اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں, جیسے آپ کو یاد ہوگا جب یہود ایک کیس لے کر آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ آپ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریے, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس بھی شریعت موجود ہے, تم اس کے مطابق فیصلہ کرو, لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. تب رسول اکرم نے ان کو زنا کیا ہوا تھا اصل میں ان لوگوں نے جس کا فیصلہ وہ لے کر آئے تھے, تو آپ نے کہا ان کو سنگسار کر دو, رجم کر دو. تو اب یہ جو فیصلہ کر دیا رسول اکرم نے اس پر اب دل تنگ نہیں ہونا چاہیے, خوشی خوشی اس کو قبول کر لینا ہے کیونکہ وہ ایک شرعی فیصلہ تھا. تو جو لوگ شریعت کو توڑ مروڑ کر اپنی من مرضی کے من مانے فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور غلط فتویٰ لوگوں کو دیتے ہیں, تو وہ ان کو یہاں پر الرٹ ہو جانا چاہیے, ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ کہیں اسلام سے ہی خارج نہ کر دیے جائیں. اب جو اللہ تعالیٰ کے ارادے کی تقسیم ہے وہ دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. پہلا ارادہ کونیہ, یعنی بس کن کہنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے کہ ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں قرآن میں ارادہ, یعنی شاء, اس میں اللہ تعالیٰ کی پسند غیر پسند سب باتیں شامل ہیں, چاہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بات پسند ہونا پسند ہو, جو فیصلہ ہو رہا ہے, کیونکہ ایک شخص نافرمانی کر رہا ہے, اب یہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھوڑی ہو سکتی ہے لیکن وہ ہو رہا ہے, اور مرضی تو اللہ کی ہے لیکن وہ اس شخص کا بھی اس میں جو ہے انٹینشن شامل ہے جو برائی کر رہا ہے. پھر دوسری بات اس میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اس کا ہونا لازمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کر لیا تو لہٰذا وہ ہو کر رہے گا, وہ رک نہیں سکتا کسی بھی طرح سے. تیسری بات کہ اب جو ہم قسم دوم دیکھتے ہیں یعنی دوسرا قسم کا ارادہ، تو یہ جو ہے شریعت کے مطابق یہ محبت کے برابر ہے. اس میں ارادہ یعنی احبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اوپر ہم نے ارادہ شاء کے معنی میں استعمال کیا، یہاں ارادہ احبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ارادہ فرماتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو اور اس میں کفر اور فسق نہ ہو. دوسرا، اس میں واقعے کا ہونا لازمی ہوتا ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرے مگر وہ واقع نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، جو چاہے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسا کریں، اور اگر بندے نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں زبردستی نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، تو چاہے تو اللہ تعالیٰ فورس کر سکتا ہے، اتنی طاقت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں، وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں بات تو ڈال دیتا ہے لیکن اسے فورس نہیں کیا جاتا. تو لوگ اس کی عبادت کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو وہ اپنے آگے جھکا دے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتا. جو اس کی عبادت دل سے خوشی خوشی کرنا چاہے وہی کر سکتے ہیں. تو یہ محبت والا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جو فرقے تھے جو معتزلہ کی ہی برانچز سے سمجھے، جہمیہ ہیں اور بھی دوسرا فرقہ ہے، ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسا کانسیپٹ پیدا کیا اور دوسروں کو بھی فورسفلی وہ اس پر راضی کرنا چاہتے تھے کہ آپ بھی ہماری بات مانیں. اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ ارادہ چلتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم چلتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، بس اللہ تعالیٰ دنیا بنا کر بس آرام فرما رہے ہیں، اس طرح سے ایسا ان کا کانسیپٹ تھا. تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر یقین رکھے، ایمان لے آئے. تو جو ارادہ کونیہ ہوتا ہے اس کا ہونا لازم ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتا ہے تو ہر حال میں ہونا ضروری ہے. اور جو ارادہ شرعیہ ہے وہ فورسفلی نہیں کروایا جاتا. جیسے کہ ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے نا، اب اس کی سزا ہے، لیکن اس کی سزا کیا ہوگی؟ سارے ایویڈینس سامنے آئیں گے اور جو مسلمانوں کی حکومت ہوگی تب اس پر وہ لاگو کیا جائے گا. اگر کوئی شخص جھوٹ بول دیتا ہے اور کوئی گواہ نہیں ملتے ہیں اس چور کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سزا سے بچ جائے گا. تو شریعت میں اللہ تعالیٰ کا حکم زور زبردستی نہیں چلتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ غیر پسندیدہ امور، یعنی جو غیر پسندیدہ کام ہے، جیسے کفر ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے، اس کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ تو انہیں پسند ہی نہیں کرتا؟ تو یہ چیزیں، جواب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک وجہ سے اللہ کی پسندیدہ ہیں اور دوسری وجہ سے غیر پسندیدہ ہیں، اس لیے کہ ان میں بڑی بڑی مصلحتیں ہیں چھپی ہوئی ہیں. اور ناپسندیدہ اس لیے کہ وہ معصیت ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ ایک چیز ایک اعتبار سے محبوب ہو اور دوسرے اعتبار سے مکروہ ہو. جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے تاکہ وہ اس کی جلد کاٹ کر اس کے جسم سے زہریلا مادہ نکال دے. اب ڈاکٹر جو آلت جراحی سے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ باپ کو بیٹے سے محبت نہیں تھی، ہے نا؟ یہ ڈاکٹر کو کچھ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. وہ جسم کیوں اس کا آپریشن کر رہا ہے، کیوں اس کی اسکن کاٹ رہا ہے؟ کوئی چیز اندر سے نکالنے کے لیے جو زہریلی ہے اندر. اب ایسے وقت میں جو مریض ہوتا ہے وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن باپ کو ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کو بھی کہ ہم نے جو کام کیا اس کے ساتھ، جو آپریٹ کیا اس کو، لڑکے کو، یہ اس کے اندر سے جو چیزیں خطرناک چیزیں وہ نکالنے کے لیے کی ہیں، اس لیے کہ اس آپریشن کی وجہ سے اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، نافرمانی یا نافرمانی پر گناہ پر سزا دینا، لیکن اس بندے کی اچھائی کے لیے ہی یہ تمام ان سزائیں رکھی گئی ہیں، جو بھی دنیا میں بھی ہیں سزائیں اور آخرت میں بھی ہیں. تو بہرحال ہم اپنی امیدوں کو، اپنے تمام ہر بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھیں، کیونکہ اگر ہمارے دل میں خیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اگر ہمارے نیک اعمال ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے راستے پر جانے ہی نہیں دے گا، ہم سیدھے راستے پر ہی چلتے رہیں گے جیسے دنیا میں نیک لوگ چلتے رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اسی کے ارادے پر موقف ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر پھر کیا کرے گی؟ توکل پیدا کرے گی، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط راستے کی طرف نہیں لے کر جائے گا. جب بندہ خود دل سے خواہش کرتا ہے سیدھے راستے کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی سیدھے راستے پر لے جاتا ہے، اسے بھٹکنے نہیں دیتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی کچھ کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے شرعاً ارادہ کیا ہے، یعنی جو ہم پر شریعت کے احکامات نافذ ہیں. جب ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، تو اس کام کو انجام دینے کی وجہ سے ہم کو مزید اور تقویت ملے گی اور مزید نیکی کے کام میں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ کہ بندے غلط کام کریں، لیکن بندے جب غلط کام کرتے ہیں تو ایکچولی ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے، وہ اسی راستے پر پڑھنا چاہتے ہیں. جیسے ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں نا کہ جو گمراہی چاہتے اللہ تعالیٰ گمراہی اس پر مسلط کر دیتا ہے، وہی گمراہ کرتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے اصل میں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے علم ہے۔ وہ چاہے تو زبردستی اپنے ان بندوں کو نیکی کی طرف راغب کر سکتا ہے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بنا پر پھر وہ برے کام کرتے ہیں۔ پھر آیت صفت محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت محبت بھی ہے نا؟ کہاں کہاں پڑھتے ہیں ہم یہ محبت کا لفظ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے تو مومنوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت یہاں پر بندے کریں گے محبت اللہ تعالیٰ سے، اور رسول کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا کریں گے؟ ہم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت محبت بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 195 میں فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے کام کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو احسنوا کیا ہے؟ یہ ایک حکمیہ جملہ ہے، یعنی امر کا صیغہ ہے۔ تو احسان کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ واجب میں مطلب پھر وہ حکم میں آ جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے حکمیہ جملے میں آ رہی ہیں، حالانکہ یہ وہ ویسا حکم نہیں ہے جیسے کہ کوئی حلال اور حرام کا حکم ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں پسندیدہ عمل میں آئیں گی، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ احسان آپ دیکھیں ہر معاملے میں ہوتا ہے، عبادات میں بھی ہوتا ہے، معاملات میں بھی، مخلوق کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ اور جبریل امین کی جو حدیث ہم کو ملتی ہے اس میں بہت اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں، اور مجھے بہت ہی پسند ہے وہ الفاظ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، کہ انت عابد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ وہ کامل ہے، وہ احسان والا ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ وہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کی عبادت کا حال کیا ہوگا، اس کی رغبت، اس کی خشیت، اس کی امید، اس کا خوف کیا ہوگا جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور محسوس کرے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے رب کو، حالانکہ دنیا میں کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ احسان کا معاملہ ہوگا، ہر کام میں احسان کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے خوبصورت طریقے سے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، سب کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئے ہیں نا، کہ اپنے مال سے، اپنے یعنی پوسٹر سے، اپنی زبان سے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایبلٹی، کوئی صلاحیت، کوئی مرتبہ، کوئی منصب دیا ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ جیسے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل۔ تو جو سیرت کی خوبصورتی ہے، سیرت میں جو حسن ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو آپ کا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ اسی لیے جو کہتے ہیں کہ تلواروں سے لوگوں کو جھکایا نہیں جا سکتا، اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو جھکایا جا سکتا ہے، یعنی پھر وہ آپ کے لیے، آپ کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے قول و عمل سے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں یا ان کو تکلیف نہ دیں جس سے وہ ہرٹ ہوں۔ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، یعنی عاجزی، نرمی اور سختی سے پرہیز کرنا۔ اب کوئی کسی وجہ سے کبھی غضبناک بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن فوراً اپنے غلط رویے کی معافی مانگ لینا۔ تو اب جب ہم زانی کو، جو زناکار ہے، اس کو رجم کریں گے یا اسے کوڑے لگائیں گے، تو یہ اس کے ساتھ احسان کے زمرے میں آئے گا۔ سوچیں ذرا کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو جو اس سے بڑی سزا ہے اس سے پاک کر رہے ہیں، اس سے بچا رہے ہیں۔ تو تمام معاملات میں ہم کو احسان کا معاملہ کرنا ہے، لین دین ہو، شریعت کے احکام ہو، خود کے معاملات ہوں۔ جب ہم ان معاملات کو خوش اسلوبی سے نپٹائیں گے، لوگوں کو نرمی کی تعلیم دیں گے اور خود بھی نرمی برتیں گے، لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کریں گے اور ان سے ویسا بدلہ نہیں لیں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو یہ سب کیا ہوگا؟ حسن سلوک ہوگا عوام سے، مخلوق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ہم کو احسان سے کام لینا ہے، اور بندوں کے ساتھ بھی ہم کو احسان کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو، محسنین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو حکم دیا گیا ہے اس کی علت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ کا محسن بننا؟ اصل چیز کیا ہے کہ آپ محسن بنیں گے تو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اگر آپ محسن نہیں بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ محبت بھی نہیں کرے گا۔ تو مشروط ہے اصل میں اس کے ساتھ کہ محسن کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ کی محبت ایک عالیشان اور عظیم القدر مرتبہ ہے، اور یہ اس رتبے سے کہیں بلند ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم میری اتباع کرو اس طرح تم اللہ کے ساتھ اپنی محبت کے دعوے کو سچا ثابت کر دو گے، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اصل کمال یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، نہ کہ تم اس سے محبت کرو۔ ہر کوئی اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیا وہ اس سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو آسمان کے فرشتے بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، پھر آپ کو زمین میں قبولیت حاصل ہوگی اور زمین والے بھی تم سے پیار کرنے لگیں گے، اور یہ مومن کو ملنے والی جلد خوشخبری ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں حکم صادر فرما دیتا ہے جبریل امین کے ذریعے۔ جبریل امین کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فلاں اپنے بندے سے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، اور تمام فرشتوں سے بھی کہو کہ اسے محبت کرے۔ پھر زمین والے کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور وہ سب کے نزدیک عزیز بن جاتا ہے، پسندیدہ بن جاتا ہے، اور یہ مومن کو ملنے والی جلد خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ کب ہوگا آپ بھلا بتائیے؟ ایک تو خلوص ہو ہمارے دل میں، واقعی اللہ سے محبت ہو، اور ہر کام کو اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ کہ جب تک کہ ہمارے اندر عاجزی اور نرمی نہیں آئے گی، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ تو اب یہ جو عاجزی اور نرمی ہے، یہ جو محبت ہے اللہ کی محبت، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، جو قسمت والے ہوتے ہیں انہی کو ملتی ہے۔ تو ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں تاکہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو، ہے نا؟ تو یہ رتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں والا معاملہ ہے۔ تو ہم بھی اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں اور احسان کا معاملہ کریں۔ ایک اور آیت ہم کو ملتی ہے، وہ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی حکمیہ جملہ ہے۔ تو جب قسطہ جو ہوتا ہے، یعنی کسی نے اگر ظلم کیا تو اس ظلم کو ہٹا دینا، تو اقسطہ عدل کے معنی میں ہو گیا، یعنی اس نے قسط کا ازالہ کر دیا۔ قسطہ ظلم تھا، لیکن اقسطہ اس نے ظلم کا ازالہ کر دیا۔ تو جو خطا کار ہوتا ہے، اس نے خطا کی، اختہ اس نے غیر ارادی طور پر خطا کا ارتکاب کیا، اس طرح ستو کا معنی ہوگا عدل کرو، عدل کرنا۔ جو لوگ عدل کرتے ہیں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے تھے، سے آپ کو معلوم ہے کہ سات لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں ایک کون ہے؟ جو عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا حکمراں، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر انعامات فرماتے ہیں جو عدل کرتے ہیں، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو اس نے ہم پر حق کے طور پہ واضح کر دیے، جو حق ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب عدل کا تقاضا یہ کہ ہم اس حق کی اتباع کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے عدل کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ ان کی طرف سے اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں، آپ بعض وقت گھر کے بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی ایک صلاحیت دی ہے کہ آپ گھر میں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایسا معاملہ ہو کہ چاہے ایک طرف آپ کی بھابھی ہو اور ایک طرف آپ کی والدہ ہوں، اور جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو آپ کو کوئی رشتہ داری اپنے عدل سے پھیر نہ دے، بلکہ آپ عدل کا معاملہ کریں، چاہے معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں۔ تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہمارے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف ہو، تو ہم کو لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اپنی اولاد کو تحفہ دیتے وقت بھی عدل، وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل سے کام لیا کرو۔ اسی طرح سے جب میت کے جو ورثہ ہوتے ہیں، وارث، جب تقسہ تقسیم کرتے وقت عدل سے کام لینا اس میں بھی داخل ہے۔ ہر وارث کو اس کا شرعی حق دیا جائے گا، اور اس میں سے کسی کے لیے کوئی چیز کی وصیت نہیں کی جائے گی۔ پھر بیویوں کے درمیان عدل کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے، ان میں ہر چیز کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا، وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہم کو جو ہمارا حق، ہمارے جسم کا جو ہم پر حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کچھ لوگ عدل کی جگہ مساوات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اور غلط اس لیے کہ مساوات دو چیزوں میں برابری کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ حکمت، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، وہ ان میں فرق ملحوظ رکھنے کی متقاضی یعنی ریکوائر ہے۔ دیکھیں مساوات جسے اگر ہم مرد اور عورت کی مساوات کا ذکر کریں گے تو پھر تو کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے مرد تو دن بھر کا حصہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اب عورت کے بیچاری اس کو بچے بھی ہو، وہ گھر کی بھی دیکھ ریکھ کرے، بچوں کی بھی پرورش کرے اور کیا جاب بھی کرے، دونوں میں مساوات کا یہ تقاضا ہوگا؟ تو نہیں، عدل ہونا چاہیے. اگر ایک پر ایک برڈن ہے تو دوسرا اس کے ساتھ اور زیادہ اور مزید اس کے اوپر برڈن نہ ڈالے. جیسے عدل کیا ہوگا کہ مساوات اور عدل میں فرق سمجھنے کے لیے آپ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کنٹینر ہے 40 kg کا اور باپ اور بیٹا ہے اوپر چڑھنا ہے، تو اب وہ دو کنٹینر، ایک کنٹینر ہے 40 kg کا اور ایک کنٹینر ہے کچھ کم کا، تو مساوات یہ ہوگی کہ دونوں کو 40-40 kg دے دیا جائے اوپر چڑھنے کے لیے، ساتھ لے کر وہ چڑھے. لیکن عدل کیا ہوگا، چونکہ باپ بوڑھا ہے اور کمزور ہے اور بیٹا ینگ ہے، تو بیٹے کو زیادہ دیا جائے گا اوپر چڑھنے کے لیے وزن اور باپ کو کم دیا جائے گا، تو یہ عدل ہوا. تو یہ عدل کو ملحوظ رکھا جائے، نہ کہ مساوات کو. تو قرآن میں یہ نہیں ہمیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مساوات کا حکم دیتا ہے، بلکہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. تو دین اسلام مساوات کا نہیں بلکہ عدل کا دین ہے. ہاں، اگر کوئی شخص مساوات سے عدل مراد لیتا ہو تو پھر وہ اس معنی میں صحیح ہوگا. اور مساوات کا بھی ذکر آیا ہے قرآن میں، یقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ پوچھو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، ایکول ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي العمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، پوچھو کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، یہ کہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، نہیں برابر ہے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، ان لوگوں کا درجہ ان لوگوں کی نسبت بڑا ہے جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. سبحان اللہ. پھر بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، وہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر حالیہ مساوات کا ایگزیکٹ لفظ تو نہیں آیا، لیکن عدل کا حکم آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن حکم عدل کا آیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سورۃ توبہ آیت نمبر 7. جب تک وہ تمہارے لیے قائم رہے تم بھی ان کے لیے قائم رہو، یقیناً اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ایکچولی کیا ہے؟ استقامت، ڈٹرمینیشن، عزم، حوصلہ. یعنی جن لوگوں نے تم سے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا یا معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ اس معاہدے پر قائم رہے تم بھی قائم رہو. اگر وہ اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتے تو پھر تمہارے لیے بھی ان کے وعدے کا پاس کرنا ضروری نہیں. تو معاہدہ کرنے والے لوگ تین قسم کے ہو سکتے تھے، جو لوگ اپنے عہد کا پاس کریں گے، مسلمان بھی ان کے ساتھ کیے گئے عہد پر قائم رہیں گے. ان میں سے جو لوگ عہد شکنی کرتے ہوئے خیانت کریں گے تو مسلمان بھی اس عہد کو توڑ دیں گے. اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کرنے لگے تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو عہد پر قائم رہنے کا اظہار کریں گے، مگر بعض جو ثبوت ہم کو ملیں گے جس میں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہوں، تو پھر ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے دغا بازی کا یعنی دھوکے کا خوف ہو تو ان کے عہد کو سیدھے طریقے پر انہی کی طرف پھینک دو، یقیناً اللہ تعالیٰ دھوکے بازوں سے محبت نہیں کرتا. تو چونکہ انہوں نے دھوکہ دے کر عہد توڑا تھا، لیکن تم دھوکہ نہیں دو گے ان کو، تم ان کے منہ پر ان کے سامنے اس عہد کو توڑو گے. سبحان اللہ. اسلام ہمیں کتنی سچائی کی تعلیم دیتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اب جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو، اگر انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ دھوکہ نہیں دیں گے ان کو، بلکہ آپ کیا کریں گے، کھلم کھلا ان کے منہ پر اس معاہدے کی جو پاسداری تھی اسے دستبردار ہو جائیں گے. اور جب تک کہ آپ کھلم کھلا معاہدہ توڑ نہیں دیں گے، آپ ان سے جنگ نہیں کر سکتے یا ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے جب تک معاہدے کو ختم نہیں کریں گے. تو متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی اور جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزیں اسے اجتناب کیا اور اس کے عذاب کے سامنے ایک طرح سے ایک آڑ کھڑی کر دی، ایک بیریئر بنا دی. یہ تقویٰ ہے اور یہ سب سے خوبصورت اور جامع اس کی تعریف ہے. پھر چوتھی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک رہنے والوں سے. تو توبہ کیا ہے اصل میں؟ التواب مبالغے کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا شخص، جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کو ترک کر کے نافرمانی کو چھوڑ کر اس کی اطاعت پر فرما برداری پر پلٹ آئے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. اور توبہ کی پانچ شرائط بتائی جاتی ہیں کہ مخلص ہونا، خالص توبہ ہونی چاہیے، پہلے کے پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، یعنی اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ اس کی تمنا ہی نہیں کرے گا اس گناہ کو کرنے کی. تیسری شرط ہے جو گناہ کر رہے تو اس سے باز آ جانا، یعنی اگر گناہ حرام ہے تو اسے ترک کر دینا. اور چوتھی شرط ہے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. اور پانچویں شرط ہے قبولیت توبہ کے وقت میں توبہ کرنا، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے اور مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب جو ہوگا اس سے پہلے توبہ کرنا، تبھی توبہ قابل قبول ہوگی، ادروائز نہیں. تو کثرت توبہ کثرت گناہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس سے بات سمجھی جا سکتی کہ انسان کی گناہ جس قدر بھی زیادہ ہوں، وہ جب بھی کسی گناہ سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. تو جو شخص ایک ہی گناہ کرے اور پھر اس سے توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہوگا. اور وہ یحب المتطہرین، یعنی جو جملہ ہر پاکی کا اہتمام کرے اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہے، طہارت حاصل کرے، جسمانی نجاستوں سے بھی طہارت حاصل کرے، اور جس سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے طہارت حاصل کرے، جیسے پانی ہے ہم جانتے ہیں. اور اس میں جو ہے ظاہری اور باطنی دونوں نجاستیں شامل ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو پاکیزہ رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، ہر قسم کی نجاستوں اور گندگی سے دور رہتے ہیں، جسمانی طہارت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنے دلوں میں کوئی برے خیالات بھی آنے نہیں دیتے یا کوئی بدگمانی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آنے نہیں دیتے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم کہا ہے، یعنی اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تو یہ ایکچولی ایک امتحان ہے کہ جب کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تو اس نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے یہ فرمائیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص سے یہی کہا جائے گا کہ اگر تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو پھر رسول کی اتباع کر. اگر کوئی ایسا بدعت کرنے والا شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ رسول اللہ کی اتباع کرتے اور آپ کی شریعت میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہ کرتے یا اس شریعت سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کی جا سکتی ہے. پھر جب کوئی شخص اگر اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی عبادات بھی سر انجام دیتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے عمل سے زیادہ اجر و ثواب اس کو عطا کرتا ہے. ایک حدیث قدسی میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اسے اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر وہ مجھے کسی جماعت یعنی مجلس میں یاد کرے گا تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کروں گا، اگر وہ بالشت بھر میرے نزدیک ہوگا تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوگا تو میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاؤں گا. سبحان اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. تو ہمارے گمان کے مطابق ہی اصل میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو جس طرح سے یاد کرتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد کرے گا. تب ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کتنی ہے، کب کب کس کس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عطا ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے انسان کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی انہیں اسماء و صفات کو سوچنے جو ہم پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ الرحیم ہے، الغفور ہے، الودود ہے. پھر ایک آیت ہمیں ملتی ہے قرآن کی، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ جلد ہی ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. سبحان اللہ، یہاں صحابہ کی تعریف کی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو. تو یہ جواب بھی یہاں پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، یعنی اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ اور اس کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور وہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ قوم اس سے محبت کرے گی. جیسے کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے. تو جو لوگ دین سے پھر جاتے ہیں یا اللہ کے احکام سے پھر جاتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئے گا جو اس سے محبت بھی کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا. پھر جب وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، کیسے لوگ ہوں گے وہ جو مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے، کوئی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے وہ کافروں سے، اور مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت ہی شفقت اور نرمی والا ہوگا. تو ان کا جو بنیادی وصف ہوگا ان لوگوں کا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہوگا، تو کیسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہوگا، جو مومنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوں گے اور کفار پر سخت ہوتے ہوں گے، یعنی کفار کے سامنے کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہوں گے جو لوگ، یا ان کے آگے سرنڈر نہیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو بہرحال جیسے مسلمان ہو، تمہارا جب بھی یہود و نصارہ سے آمنا سامنا ہو تو ان کی تعداد جتنی بھی زیادہ ہو، تمہاری جس قدر بھی کم ہو، ان کے جتھے کو چیرتے ہوئے گزرو، ان کے لیے راستہ کھلا مت کرو اور ان کے سامنے اپنی نہیں بلکہ اپنے دین کی قوت ظاہر کرو، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین اسلام ہی دین غالب ہے، اور یہ کہ جو بھی اس کے ساتھ دلی وابستگی رکھتا ہے دین اسلام کے ساتھ وہی باعزت و باوقار ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، یعنی وہ دین اسلام کے خلاف جو بھی لوگ ان کے سامنے جدوجہد کر رہے ہوں، چاہے وہ فاسق ہوں ملحد ہوں، ان سے مسلمان جہاد کریں گے، وہ لوہے اور آگ کے ساتھ لڑنے والوں کا مقابلہ لوہے اور آگ کے ساتھ کریں گے، اور زبانی بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ زبانی بحث و مباحثہ کریں گے۔ بہرحال جو مسلمان ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کو خوف نہیں ہوگا کسی ملامت کرنے والے کا، یعنی وہ لوگوں کی طرف سے کسی ملامت اور تنقید سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ حق اور صداقت پر مبنی بات کریں گے چاہے اس کی زد میں وہ خود کیوں نہ آ جائے۔ حکمت تو سامنے رکھنا ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے، جیسے آتا ہے نا کہ بھیک لینے سے بہتر ہے مر جائیے، سر جھکانے سے بہتر ہے سر دیجئے، یعنی یہ والا معاملہ ہونا چاہیے مومن کا کہ وہ اس کے سر کٹ تو سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے حق کی مخالفت کرنے والوں کے سامنے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے والے لوگ یہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے اس کے درجے بھی بہت بڑے بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جیتے ہیں، کے لیے تمام پالیسی اختیار کرتے ہیں جو بھی اس کے لیے ضروری ہو اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اس میں جو بھی حکمت کی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، مومنوں پر نرم ہوتے ہیں اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں تک ہم لیتے ہیں، کیونکہ آگے اور بھی دو تین آیت ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی، یا اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کی، کہ اور کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو ان شاء اللہ ہم اس کو اگلی کلاس میں رکھیں گے۔ تقویٰ ہمارے اندر ہو، عاجزی ہو، نرمی ہو، عدل ہو، پاک صاف رہنے کا ہمارے اندر جذبہ پایا جائے، بہت توبہ کرنے والے ہوں ہم، یہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، مومنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ کافر پر سخت ہونے کا مطلب ان سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہمیں نرم چارہ نہیں سمجھیں، کافر ہمیں ہر بات پر کمپرمائز کرنے پر مجبور نہ کریں، بلکہ ہم ان کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے اسلام کے تعلق سے، کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ سختی ہے اصل میں کافروں کے ساتھ۔ ایک اللہ کو مان کر اس کے آگے کھڑے ہونے کا احساس، بہت اچھی کوالٹیز تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو یہ تمام کوالٹیز کو ہمیں اپنے اندر اپنانا پڑے گا، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کریں، اور ہم بھی وہ لوگ بنے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ہے نا، رسول کی اتباع کریں۔ تو لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، اور جو اس کے منہیات تھے اس سے بچتے رہے، اور اس چیز نے ان کے سامنے عذاب کو بیریئر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی عذاب سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور ان تمام لوگوں کو جو چاہے وہ ہمارے سن رہے ہوں نہ سن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی اچھی باتوں کی طرف راغب ہوں، احسان کا معاملہ کریں، اور نرمی اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں، کیونکہ یہ جو کوالٹیز ہے نرمی والی، یہ جس کو مل جاتی ہے اس کے اندر تمام خوبیاں سمو دی جاتی ہیں الحمدللہ، یعنی بہت خوش قسمت لوگوں کو یہ کوالٹیز ملتی ہیں نرمی والی، عاجزی والی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔